ان الذین آمنوا, اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے, کانت لہم, ان کے لیے جنات الفردوس, ایسے باغات ہیں جو ٹھنڈی چھاؤں کے ہیں, نزلا, اور ہم ان کو وہاں مہمان اتاریں گے. نزلا کا جو لفظ لائے ہیں, یہی لفظ پہلے بھی آیا تھا نا, نزلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق جو مہمانوں کا بنتا ہے اس کو ہم پورا کر دیں. یہ حق انسانوں کا بنتا نہیں تھا, اللہ پر کسی کا بھی حق نہیں بنتا. اللہ تعالی پر کیسے آخر عقلن بھی آدمی سوچے اللہ پر کیسے کسی کا حق بن سکتا ہے؟ معتزلہ میں اور اہل سنت والجماعت میں یہ بڑا معرکہ طلارا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے ذمے یہ واجب ہے, ضروری ہے کہ وہ وہی کام کرے جو بندوں کی مصلحت میں, بندوں کے لیے اچھا ہو. ہم کہتے ہیں اللہ کام ایسے ہی کرتا ہے جو بندوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں, لیکن خدا کے ذمے واجب نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں. اللہ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ اللہ کسی چیز کا کیوں پابند ہے بھائی؟ اس لیے اللہ تعالی کے ہاں کوئی اس چیز کی پابندی نہیں. یہ جتنی آیات اور جتنی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ذمے یہ چیز ضروری ہے, اللہ نے فرض کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک جگہ ان کی دعا میں آتا ہے ابن ماجہ میں, کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک, اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں وہ جو آپ نے مانگنے والوں کا حق اپنے ذمے کر لیا ہے, اللہ میں اس کے صدقے مانگتا ہوں. وہ بحق الممشائین علیک, اور اللہ جو تیری راہ میں چلتے ہیں تیرے دین کا کام کرتے ہیں, خدایا ان کا جو حق آپ نے اپنے ذمے کر لیا ہے, اللہ اس کے صدقے میں مانگتا ہوں. یہاں پر آ گیا نزلا, جو ان کی مہمان نوازی کا حق بنتا ہے ہم پہ, ہم اس کو پورا کریں گے. اس کا مطلب ہے انہوں نے محض اپنی فضل اور رحمت سے خود اپنے ذمے حق تسلیم فرما لیا ہے. اگر وہ نہ کرتے ایسے, نہ مانتے, تو کون منوا سکتا تھا؟ کس کا زور چل سکتا تھا اس باغ ذات پہ؟ مگر انہوں نے خود مہربانی کر دی, محبت انہیں اتنی اپنی مخلوق سے. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ہم ان کو ٹھنڈی چھاؤں میں رکھیں گے. جنات الفردوس کا ترجمہ ٹھنڈی چھاؤں سے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 جنتیں ہیں اللہ کے ہاں, اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی, اور ان کی والدہ نے کہا اللہ میرے بیٹے کو جنت دے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جنت مانگتی ہو, اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اور آپ نے فرمایا 100 جنتیں ہیں اللہ کے ہاں, اور آپ نے فرمایا اس میں سے پہلی جنت اور دوسری اور پھر دوسری اور تیسری اور تیسری اور چوتھی اور حتیٰ کے سمی جنت تک, آپ نے فرمایا وہ ہر جنت اتنی اتنی بڑی ہے جتنی یہ تمہاری پوری کائنات. اس کائنات کی وسعت آدمی دیکھے, صرف زمین نہیں, ستارے دیکھے اور گلیکسیز اور کہکشائیں اور کیا کیا چیزیں برآمد ہو رہی ہیں. فرمایا اس میں سے کم بھی اتنی ہے, اور آپ نے فرمایا اس کی انتہا جہاں سے جا کر نہریں نکلتی ہیں وہ ہے جنت الفردوس. اور آپ نے فرمایا اللہ سے ہمیشہ وہ مانگو کہ جنت فردوس جو ہے یہ سب سے اوپر والی جنت ہے, ٹھنڈی چھائیں ہیں اس کی, مطلب یہ کہ آرام ہے, سکون ہے, ہر طرح کا اطمینان ہے اس میں. اللہ نے جنت کے مانگنے کو بھی بتا دیا, حکم بھی دے دیا, بتا بھی دیا کہ وہ جنت الفردوس جو ہے ہم اس میں ٹھہرائیں گے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے, اچھے عمل کرتے. یہ فردوس کا لفظ جو ہے کس سے بنا ہے, کس زبان سے عربی میں آیا ہے, اور عربی سے کس زبان میں گیا ہے, اس پہ محققین نے بحث کی ہے بڑی لمبی چھوڑ, لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ فردوس کا لفظ عربی کا نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ فارسی سے آیا ہے عربی میں, کیونکہ فردوس سے مزید عربی میں لفظ بنے یہ نہیں ہے. جیسے مثال دی تھی نا اس دن کہ پان کو ہندی سے لے کے بان بنا دیا, اب بان سے آگے بھی لفظ بناؤ, آگے تو کوئی لفظ نہیں بنتا. لیکن علم دیکھ لیجئے, خالص عربی کا لفظ ہے, علم سے پھر علماء اور تعلیم اور معلم اور یہ سب لفظ بنتے چلے گئے نا. فردوس سے وہ کہتے ہیں کوئی لفظ نہیں بنتا, اس لیے یہ لفظ عربی کا ہے ہی نہیں, فارسی سے عربی میں آیا کسی زمانے میں باغ کے معنی میں اور ٹھنڈی چھاؤں کے معنی میں، اور اس لیے اسے لے آئے، اور پھر عربی سے یہی لفظ انگلش میں آیا ہے اور یہاں آ کے پھر دوست کیا بن گیا؟ پیراڈائز. وہاں بھی یہاں بھی آیا تو جنت کے معنی میں ہی آیا، کہ لفظ ایسے تبدیل ہوتے ہیں ایک زبان سے دوسری زبان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے اہل لغت کا کہ رومی زبان سے آیا، مگر اتنی لمبی بحث ہے یہ بھی ایک پورا رسالہ ہی بن جائے چھوٹا سا اگر اس پہ کوئی لکھنا شروع کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنات الفردوس ہم نے انہیں کیا کیا ہے، وہاں رکھیں گے، نزلن ان کی مہمان نوازی ہوگی، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغونا نہیں چاہیں گے انہا اس جگہ سے حبالا کہیں اور منتقل ہونا، کسی اور جگہ نہیں جانا چاہیں گے، جگہ بدلنے کے لیے بالکل نہیں کہیں گے، جگہ بدلنی نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ آدمی جگہ بدلتا ہے کسی مجبوری سے، وہاں کیا مجبوری آن پڑی ہے، کبھی کرائے کی جگہ ہوتی ہے پھر بدلتا ہے وہاں کون سا کرایہ دینا ہے، کبھی آدمی کو کوئی تنگی تکلیف پیش آتی ہے کوئی تنگی تکلیف نہیں، اور بڑی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی جگہ کو بدلتا ہے اکتا کر، تو اکتائیں گے نہیں وہاں، مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اکتاہٹ نہیں ہوگی. اس لیے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر جنت میں جب کوئی کام نہیں ہوگا تو آدمی اکتا نہیں جائے گا، سارا دن ایک جیسے کام، کھانا پینا اور سیر اور یہ چیزیں، تو آدمی ان سے اکتائے گا نہیں. اللہ نے بتا دیا ہے کہ لا یبغون عنہا حوالا، اس جنت سے اکتائیں گے نہیں. ہر دن نیا منظر ہے، ہر دن انسان کے ساتھ فرشتوں کا اختلاط ہے، ہر دن آدمی کو نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی چیز جو اللہ انہیں دے گا، اور سب سے زیادہ عزت والے لوگ جو جنت میں شمار کیے جائیں گے، وہ جنہیں دو مرتبہ ایک دن میں اللہ کی زیارت ہوگی، صبح شام اللہ کو دیکھیں گے. صبح شام سے مطلب کوئی خاص وقت ہوگا، اس وقت میں صبح بھی ہوگی شام بھی ہوگی، اللہ کی زیارت کریں گے. سب سے زیادہ عزت والے لوگ یہ اس جنت میں ہوں گے، اور اللہ تعالی کے ہاں ایسی عزت پائیں گے کہ جب گھر واپس آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ کوئی خاص چیز پیش آئی، جتنا نور تم میں پہلے تھا اس سے زیادہ نور اور برکت محسوس ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالی نے آج ہمیں زیارت کا موقع دیا اور اللہ کی خاص تجلیات ہم پر ہوئی ہیں، اس میں رہیں گے. اور اس سے اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا ہے گویا کہ انسان جو جنت میں پہنچے گا تو خدا تعالی اس کے لیے قسم ہا قسم کی چیزیں رکھے گا، کوئی اکتاہٹ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر دن اللہ کی نئی تجلیات پڑ رہی ہیں، ہر دن اسے نئے کام ہیں، اور ٹائم کی لمٹ ختم ہو جائے. یہاں تو پتہ چلتا ہے نا صبح ہو گئی پھر شام ہو گئی، اگر اس سورج کو ہٹا دیں اور فرض کیجئے یہ رات دن کا نظام جو ہے ختم ہو جائے اور زمانہ ایک رفتار سے چلنے لگے تو کوئی نہیں جانتا کتنے ہزار سال بیت گئے، کتنے کروڑ سال بیت گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان اللہ سے جنت کو چاہے اور جنت کی دعا مانگے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جنت کی طلب کرتے ہوئے حدیث میں نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے دن رات میں، اور تین مرتبہ دن رات میں جنت اللہ سے مانگ لے، تو جنت اور جہنم دونوں دعا کرتے ہیں اپنے اپنے حق میں، اور جنت کہتی ہے کہ اللہ اس آدمی کو مجھ میں لے آ یہ تجھ سے مانگتا ہے، اور جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس آدمی کو اپنی پناہ میں رکھ کیونکہ یہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے میرے متعلق. تو جنت طلب کرنے کی چیز، یہ ہمارے ہاں جاہلیت کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں جنت کو وہ ایسے آسان سمجھے ہوئے ہیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں کہ جی جنت کی ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں تو اللہ سے تعلق ہے. یہ لگ جائے گا پتہ، ذرا آنکھیں بند ہونا تو پھر کوئی پوچھے گا کہ ہاں بھئی اب اللہ سے واسطہ پڑ رہا ہے، اب بتاؤ جنت چاہیے یا نہیں چاہیے. اس دن ہوش آئے گا کہ یہ بےہودہ جملے انسان کیسے کہہ دیتا ہے. اس دنیا میں ایک دن فاقہ لگ جائے آدمی کو اور کوئی جا کے پوچھے جنت چاہیے، اس سے پوچھے 100 روپے چاہیے، اس سے پوچھے آدمی کوئی بات تو وہ کہتا ہے 100 روپے تو مجھے دے دو، اور جنت جو اتنی قیمتی چیز ہے اس کو آدمی کیسے قبر میں جا کر کہہ سکے گا کہ نہیں جنت نہیں چاہیے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی چاہیے. جن لوگوں سے بھی ایسی باتیں منقول ہیں وہ کسی مقام کے لوگ تھے، کوئی اور چیز تھی، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا تھا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسان ان کے پیچھے چل پڑے. ہمیشہ آدمی کا حال سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ زیادہ افضل اور زیادہ اچھا. ابن قیم نے لکھا زاد المعاد کہ ہمارے شہر میں ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ہم اپنے شیخ کے ساتھ گئے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے. تو شیخ جب پہنچے تو وہ ہنس رہے تھے، تو شیخ چپ رہے تعزیت کی، اور واپس آئے تو مجھ سے کہا کہ جتنی ان کی شہرت ہے نا ولایت کی، ہم نے انہیں اتنا پکا نہیں پایا، اتنے پختہ آدمی نہیں. تو میں نے کہا حضرت کس وجہ سے؟ تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے کے انتقال پر رو دینا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے، یہ ہنسی خوشی کی کیا بات تھی؟ کہنے لگے کہ جس پہ اللہ راضی ہے اسی پہ میں راضی ہوں. تو فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی نہیں تھے؟ وہ روئے تھے، اس لیے رو دینا ہی سنت تھا، اس دکھ کا محسوس کر لینا یہ چیز اصل سنت تھی، ہنسنا کون سی بات تھی، یہ چیز ہے. اس لیے بہت سی جگہوں پر جو یہ آتا ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، یہ ان کے اپنے حالات تھے. آتی ہے کبھی کبھی ایک حالت انسان پر غلبہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا، وہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں. الحمد للہ ہم نے اتنا کچھ سنا ہے. ایک صاحب بیان کر رہے تھے ہمارے یہاں ملک میں، اور وہ اپنی طرف سے لوگوں کو تلقین کر رہے تھے اللہ تعالی کی محبت کی. تو انہوں نے کہا تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں، کچھ مخنث ہوتے ہیں، کچھ مذکر ہوتے ہیں. ایسا بےہودہ جملہ بولا، چپ کر رہے کہ دیکھتے رہے ہم کہ دیکھو اب تماشا یہ کیا کرنے لگا ہے لوگوں سے. کہنے لگے جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور جو جنت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ مخنث ہوتے ہیں، اور جو مولا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں. اتنے لوگ خوش ہوئے، لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، اور اتنے پیسے برسے کہ ان کی تو ساری کمائی جو تھی، آنا جانا، خرچہ ورچہ، سب کچھ پورا ہو گیا. اب کوئی پوچھے کہ یہ جو تم گمراہ کرنے بیٹھے ہو، یہ جو پیسے ہیں، ابھی کوئی چھین لے تو دل نکل جائے، دم نکل جائے کہ ہائے پیسے چھن گئے. اور اللہ کی جنت اتنی سستی ہے کہ گویا کہ وہ مخنثوں کے لیے، علیہ باللہ. اور اتنی شرم نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اللہ اس دنیا کو بھی اچھا کر دے، اللہ آخرت کو بھی اچھا کر دے. جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس میں ہم انہیں کی مہمان نوازی کریں گے. یہ سب چیزیں کیا اتنی سستی ہیں اور اتنی چھوٹی ہیں؟ یہ چیز ہے جو گمراہی ہے. لوگ اس بات کو گمراہی اس لیے نہیں سمجھتے کہ تعلیم نہیں ہے نا، اس کے علاوہ بھی ان شاعروں کو دیکھ لیں، کیسے کیسے شعر پڑھتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. تیری میری چاہ میں زاہد بس اتنا فرق ہے، یہ بڑی مشہور تھی کس زمانے میں نعت. بچے گلیوں میں پڑھتے پھرتے تھے، بچے تو خیر بچے بےچارے پڑھتے تھے، مسجدوں میں گنجا کرتی تھی، بدتی سارے پڑھتے تھے کہ تیری میری چاہ میں زاہد بس اتنا فرق ہے، تجھ کو جنت چاہیے، مجھ کو مدینہ چاہیے. مدینہ منورہ اپنی تمام تر عزت اور افضلیت میں کیوں آخر مدینہ ہے؟ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق کہا کہ میرے گھر اور یہ جو میری مسجد ہے اس کے درمیان کا یہ ٹکڑا، میری ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ سارا ٹکڑا، آپ نے فرمایا یہ جنت. وہ تو خود جنت ہے بھائی، اس کا کیا تقابل ہے مدینہ منورہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے، اور جس مٹی کے ساتھ ان کا جسم مبارک ملا ہوا ہے، وہ اللہ کی جنت ہے، وہ اسی کا ٹکڑا ہے، وہ اسی کا حصہ ہے. تو اس طرح کے تقابل کرنا اور لوگوں کی نظر سے جنت کی اہمیت کو گرانا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کے اعمال ڈھنگ سے نہیں کرتا. وہ کوئی اس کو کہے کہ یہ کرو تم جنت میں جاؤ گے تو کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی مطلب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جنت کچھ نہیں ہے اللہ کی خوشی کی جگہ، جنت کچھ نہیں ہے اللہ تعالی سے ملاقات کی جگہ ہے، اس کا انعام ہے. دنیا میں کسی کا انعام ذرا پلٹا کر دیکھے سمجھ لگ جاتی ہے. باپ کوئی تحفہ دے اور بیٹا اٹھا کر پھینک دے تو پتہ چل جائے دوسرے ہی دن کے کیا ہوتا ہے. اگر وہ شام کو کہیں گھر سے نکل جاؤ, جس طرح یہ چیز واپس کیا ہے, لاؤ یہ ساری فیسلٹیز واپس اور نکلو گھر سے, پتہ چل جائے یہ اللہ کا انعام ہے جنت, تو اس کے متعلق ایسے جملے کہنا یہ آدمی کو خراب کرتا ہے. اور اس قسم کی بے احتیاطی سے کبھی کبھی ایمان بھی جاتا رہتا ہے. ڈرنا چاہیے خدا سے, پتہ نہیں قبر میں کیا حالت ہو, اور اسی جنت کے لیے روتا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم جنت میں اسے لے کے جائیں گے, جنت الفردوس نزلہ, اور مہمان نوازی کریں گے.